میرا پیغمبر عظیم تو ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال حسن.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال عز وجل كما ورد في سورة التغابن آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا. عام طور پر ان دونوں واقعات کے لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض محققین کی رائے یہ ہے، جن میں خاص طور پر سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا محققانہ قول ہے، کہ حضور کی تاریخ سے پیدائش 9 ربیع الاول ہے. البتہ یہ کہ یوم وفات یقیناً 12 ربیع الاول ہے، اور ہمیں بچپن میں بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم 12 وفات کا لفظ سنا کرتے تھے، 12 وفات، اور اس موقع پر پھر غربا کو کھانا کھلانا، کچھ لوگوں کی مدد کرنا، یہ کام جو ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں، یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مشاہدہ تھا. اس سلسلے میں جو گفتگو پیش نظر ہے، اس میں آج سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو ہو، اور یہ بات واضح کی جائے کہ قرآن کے فلسفے میں نبوت اور رسالت پر ایمان کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے. دیکھیے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں اسے ذرا تقسیم کیا جائے تو وہ تین بنیادی ایمانیات پر مشتمل ہے: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالنبوت و رسالت. اب یہ جو تین ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، ان کا باہمی ربط کیا ہے؟ یہ گویا کہ اسلام کے دینی اور مذہبی فلسفے کا بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیں، ایمان باللہ سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو لا حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ہستی اس کی خالق ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اس نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ تخلیق بالحق ہے، با مقصد ہے، یہ بے ارادہ نہیں ہے، یہ کھوئے کھیل نہیں ہے، بلکہ بالحق. اور یہ تخلیق ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، الا اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے یہ تخلیق کی مثال دکھائی گئی ہے. وہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا برابر کا شریک ہو یا اس کی الوہیت میں شامل ہو، ہرگز نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. اس اللہ میں تمام محاسن موجود ہیں بتمام و کمال، جنہیں ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اللہ کے اچھے نام. وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بہت اعلیٰ ہے. چنانچہ جب ہم ایمان مجمل دیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کیا ہے؟ آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی. میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر. یہ جو ہستی ہے اسے آپ اللہ کہہ لیں، اللہ رحمان کہہ لیں، جو بھی چاہے نام دے لیں. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آخر میں فرمایا گیا، قل ان اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اے نبی ان سے کہہ دیجئے چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہاں یہ جان لو کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمام اسماء حسنا اسی کے. یہ جو ہستی ہے تبارک و تعالی، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی وسعتوں کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اس نے ملائکہ کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، یہ گیلیکسیز جو ہے انہیں پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا. لیکن اس تخلیق میں اس کا نقطۂ عروج، کلائمیکس آف کریشن، وہ ہے انسان کی تخلیق. انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق تو ہوں یدیا، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی ہے، بڑا اعزاز کیا ہے، اور اسے بحر و بر میں ہم سوار کراتے ہیں، اور ہم نے بہترین پاکیزہ رزق اس کے لیے فراہم کیا ہے. تو یہ انسان جو ہے اس کی عظمت کا اسے اندازہ کیجیے کہ تمام ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے مل کر. یہ انسان جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقریر کا کمال ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ ایک تصور تو ہمارا یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری ولادت سے شروع ہوئی ہے، موت پر ختم ہو جائے گی. نہیں، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا وقفہ ہوا. انسان ابدی ہے اور ازلی بھی ہے. ازلی بھی مانا کہ کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے ارواح انسانیت کو پیدا کیا گیا، اور اس میں بھی سب سے پہلے روح محمدی یا نور محمدی علیہ صاحب صلاح و سلام کی تخلیق ہوئی. اس اعتبار سے اصل میں جبکہ ابھی کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ لیا تھا الحسو میں رب دیکھوں کالو بلا، کیا میں تمہارا رب مالک پروردگار آقا نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تصویر کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک نیند کھلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایمان بالآخرت ہے، انسان کی زندگی جو ہے یہ اس دنیا کی زندگی تو اس زندگی کا بہت ہی چھوٹا سا وقفہ ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو پھر اس زندگی میں جنت ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ابدی ہوگی، اور یا جہنم ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اعظم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ جو انسانی زندگی ہے جو میں نے عرض کیا کہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں، تو اسے پیمانہ ہے انگور و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جماں ہے زندگی. یہ زندگی بہت طویل ہے، یہ 60-70-80 سال نہیں ہے. البتہ اس زندگی میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک چنک علیحدہ کیا گیا ہے، وہ زندگی جو روحانی چلی آ رہی تھی ازل سے، اور وہ زندگی جو موت کے بعد پھر آخرت کی شروع ہوگی. ان دونوں کے مابین ایک ہمارا زندگی کا یہ وقفہ جو ہے، اس کو امتحانی وقفہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. تو حیات دنیاوی کا اصل مقصد امتحان ہے، ابتلاء ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. وہ مسخا جو ہے وہ والدہ کی طرف سے آنے والا بیضہ اور والد کی طرف سے آنے والا سپرمیٹوزون، ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے، مخلوط نطفہ ہے. اس کو ہم نے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ اس دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی گئی تاکہ ہر شخص اپنے عمل کو سامنے لائے اور معلوم ہو جائے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو میں نے پہلا شعر سنایا تھا، تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے بنا، جاویداں پہم جواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس زندگی کا یہ چھوٹا سا وقفہ، اس کے بارے میں آخری شعر اس نظم کا ان کا یہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ میں نے آپ کے سامنے دو ایمانیات کا تذکرہ کیا، ایمان باللہ اور توحید، اور ایمان بالآخرہ یا معاد. اور اس کے ضمن میں بات سامنے آ گئی کہ یہ حیات دنیا بھی ایک امتحانی وقفہ ہے، ایک آزمائش کے دور ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر، یا آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر. آپ اپنے کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیجیے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے. آیا وہ کہیں مٹھائی یا کوئی اور چیز کی طرف دوڑتا ہے، یا وہ کہیں کسی کتاب فروش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی کتابیں خریدتا ہے، کوئی رسالے خریدتا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا میلان کدھر ہے. تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، امتحان یا لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر، اور یا لیا جاتا ہے کچھ دے کر. تو ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور حکمت دین و فلسفہ دین کا بہت غامض مقام ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں بصارت اور سماعت عطا فرمایا. سورہ دہر کی جو آیت میں نے ابھی کوٹ کی تھی، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، اب اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے اندھا بہرا بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اسے سماعت عطا فرمائی ہے، اسے بصارت عطا فرمائی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسے عقل عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے کا اس کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کی ہے. یہ عقل جو ہے انسان کے اندر، یہ ہے در حقیقت کے جو اسے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے. پھر ایک اور شہر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور تیار کیا اور اس کی نوک پلک سواری، اور اس میں نیکی اور بدی کا علم، فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر وضیعت کر دیا. یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو جیسے ہمیں باطنی، جیسے ہمیں ظاہری بصارت اور سماعت دی گئی ہے، ایسے ہی ہمارے اندر ایک اندرونی بصیرت بھی وضیعت ہو رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں بھائی احمد میری نیچر کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا بیٹی ہے کیا بدی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا گڈ ہے کیا ایون ہے. یہ علم بھی انسان کو فطری طور پر اللہ نے عطا کیا ہے. اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمیں پھونکا ہے. مسجود بلائی جو بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو دو جگہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، انی خالق البشر من فوقال من حمإ مسنون، لیکن جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا دوں، سوار دوں، ونفخت فیہ من روحی فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. حضرت جبرائیل بھی تھے اور میکائیل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے، اور سارے ملائکہ کلہم اجمعون، انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. تو یہ روح ربانی جو ہمارے اندر پھوٹی گئی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، اگرچہ وہ یوں سمجھ لیجیے دھیمی دھیمی آنکھ کے ساتھ سلگتی ہوئی آنکھ کے مانند ہماری روح میں اللہ کی محبت بھی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اب اس معاملے میں سمجھ لیجیے اس سے ایک نقطہ بہت واضح ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو اللہ نے دیا ہے انسان کو اس کا پھر نقطہ عروج ہوگا جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا, وہ نبوت اور رسالت ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی نبی نہ آتا, کوئی رسول نہ بھیجے جاتے, تب بھی ہر انسان اکاؤنٹیبل تھا, رسپانسیبل تھا. ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا تھا, تم نے بدی کو ترک کیوں نہ کیا, نیکی کو اختیار کیوں نہ کیا؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی, ہم نے تمہیں سماعت اور بصارت دی تھی, اور ہماری پوری کائنات, ہماری تخلیق تمہارے سامنے پھیلی ہوئی تھی. وہ آیات الہیہ تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یقین آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے. تم نے کیوں نہ سوچا, کیوں نہ ہماری آیات کو دیکھ کر ہمیں پہچانا؟ لہذا نیکی اور بدی کے اعتبار سے اور ایمان باللہ توحید کے اعتبار سے ہر انسان مکلف ہے, مکلف تھا, مکلف رہے گا, رسپانسیبل ہے, جواب دہ ہے. چاہے کوئی نبی نہ آتے, کوئی رسول نہ بھیجے جاتے, کوئی کتاب نازل نہ کی جاتی, لیکن مجرد ان لطائف کی بنیاد پر جو انسان کو عطا کیے گئے, اسے حواس ظاہری دیے گئے, حواس باطنی دیے گئے, اندرونی بصیرت دی گئی, نیکی اور بدی کی تمیز کی صلاحیت عطا کی گئی, روح انسانی کے اندر اللہ کی معرفت مدیت کی گئی, اللہ تعالیٰ کی محبت مدیت کی گئی, اس کی بنیاد پر ہر انسان قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. لیکن اب اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے. وہ فضل کیا ہے؟ اللہ نے انسان کے لیے اس امتحان کو آسان کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ نوجوان طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہے, فطیم ہے, وہ علم کو گہرائی میں اتر کر چاہتے ہیں کہ حاصل کریں, وہ کہیں میڈ ایزی جو سیریز ہوتی ہے ان سے استفادہ نہیں کرتے. اصل ٹیکسٹ پوری کتاب پڑھیں گے, سمجھیں گے, پھر امتحان دیں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کمزور اور ضعیف لوگ کہ ان کے لیے میڈ ایزی سیریز ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز اس میں آسان کر دی گئی ہے, فلاں اس میں آسان کر دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امتحان جو انسان نے پاس کرنا ہے اس کو اس نے آسان بنایا. کس سے؟ اللہ نے اپنے پرگزیدہ بندوں کو مبعوث کیا, جو انسانیت کی معراج پر فائز تھے, جو معصوم تھے, جن سے خطا کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا تھا, جن کی سیرت و کردار بڑے اعلیٰ درجے کی, اعلیٰ پیمانے کی تھی, جن کا دامن سیرت بالکل داغدار نہیں تھا, صاف تھا, ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خاصی میں ہدایت بھیج دیا. یہ وحی کا سلسلہ ایمان بالوحی, فرشتوں کے ذریعے سے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی رہی. اور یہ وحی اس لیے آئی کہ جو میرے بندے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں, یہ نبی ان کے سامنے دین کی دعوت کو کھول کر بیان کرے, میری معرفت ان پر واضح کرے, میرے احکام ان تک پہنچائے, میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دے, اور جن چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دے. پھر یہ کہ ان کی سیرت, ان کی کردار ایک کھلی کتاب کے مانند ہو, کوئی ان پر شک نہ کر سکے, کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ دنیا کے طالب ہیں یا چودراہٹ کے حصول کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے, معاذ اللہ. ایسے انسان, نہایت پاکیزہ کردار اور سیرت کے انسان, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو بدریہ فرشتہ آئی, بدریہ جبرائیل آئی, اپنا پیغام بھیج دیا تاکہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آخری مرحلہ ہے. اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا. نبوت اور رسالت رحمت ہے, اس لیے کہ در حقیقت اس سے وہ عظیم امتحان جو ہے ہماری زندگی کا امتحان, اس دنیا خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی, اس عظیم امتحان کو پاس کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ہم نے نبیوں کی پاک سیرتوں کو دیکھا, ہم نے ان کی شخصیتوں کو مشاہدہ کیا, ان کے پاس جو وحی آئی ہم نے وہ سنی, اس کا مطالعہ کیا, اس پر غور کیا. تو اس سے در حقیقت جو ہمارے دلوں کے اوپر اگر کوئی غبار آ گئے تھے جس کی وجہ سے ہم اپنے دل کے اندر جو ہماری روح کے اندر جو مزمر حقائق ہے ان کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی تھی, ان کی طرف ہماری توجہ ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ کا ایمان, اللہ کی صفات کمال, ان سب کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو گیا, ہمارے لیے اب آسان ہو گیا امتحان, تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ رحمت جس پر کہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی, یہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے سید المرسلین, خاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطۂ عروج کو پہنچ گئی. اسی لیے آپ کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام کے تمام جہاں جتنے بھی ہیں جہان والے ان سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ نبوت و رسالت جو ہے اس طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر اپنے مقام عروج، نقطۂ عروج، اپنے کمال کو پہنچنے. اب یہاں تھوڑا سا نقطہ جو ہے قابل غور ہے، یہ دو الفاظ کیوں آ رہے ہیں، نبوت اور رسالت؟ آخر اگر تو حقیقت ایک ہی ہے تو پھر دو اصطلاحات ضروری نہیں ہے، اور دو اصطلاحات علیحدہ ہیں تو ان کے مفہوم میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے، کسی زبان کے دو الفاظ بالکل مترابط، بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ الفاظ وضع ہی نہ کیے جاتے. ہر لفظ وضع ہوتا ہے کسی خاص معنی کے لیے، تو اگر الفاظ مختلف ہیں تو معنی مختلف ہے. تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بڑا ایک ہمارے علم کلام کا ایک بہت اہم جو ہے مسئلہ ہے. اس پر لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی کمی رجحان کے مطابق جو ہے جو اس سے کچھ رائے دی ہے مختلف آ رہا ہے، جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ متفق علیہ ہے، نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. ہر نبی تو رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول لازم النبی ہے. نوٹ کر لیجیے اس کو، یہ عام و خاص کی نسبت ہے. دین کے اور مزید اصطلاحات بھی ہیں جن میں دونوں کی شکل میں موجود ہیں. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. سورہ حجرات میں کہا گیا ہے آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے نبی، یہ بندو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، آپ ان کو بتا دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، آپ قبول کر لیے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان تو تب ہوگا اور مومن تم تب ہوگے جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ایک پرسنل کنوکشن، ایک یقین کے درجے میں دل میں وہ کب ہو جائے گا تو مومن ہوگے. لہذا اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. اسی طریقے سے جہاد عام ہے، قتال خاص ہے. قتال تو مسلح جنگ ہوگی، تلواروں سے ہو، نیزوں سے ہو، رائفلوں سے ہو، کلاشنکوف سے ہو، بموں سے ہو، لیکن بہرحال وہ مسلح جنگ جو ہے اسے قتال کہیں گے. البتہ جہاد، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، حق کے لیے انسان اپنی زبان استعمال کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے. ایک نبی یا نبی کا کوئی پیرو، وہ اگر اللہ کے دین کی دعوت کو عام کر رہا ہے، اللہ نے جو لطف اور گویائی اسے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت خرچ کر رہا ہے، اللہ نے جو بھی قوت اسے عطا کی ہے اسے خرچ کر رہا ہے، تو وہ بھی مجاہد ہے. تو جہاد عام ہے، جہاد باللسان بھی ہوگا. آج کے دور میں بہت بڑا جہاد جہاد بالقلم ہے. ایسی کتابیں لکھی جائیں، ایسے اخبارات و رسائل ہوں کہ جن سے لوگ اللہ کی طرف جسے راغب ہو جائے. یہ سارا کام جو ہوگا اور علمی سطح پر جو بھی غلط نظریات ہیں ان کا ابطال کیا جائے، ان کی دفی کے لیے دلائل دیے جائیں، شرک کے لیے یا الحاد کے لیے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو توحید اور ایمان کی طرف دعوت دی جائے، یہ جہاد بالقلم ہے. تو جہاد کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلے دن سے جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے، جب آپ کی نبوت ظاہر ہوئی ہے، نوٹ کیجیے میں کہہ رہا ہوں جب نبوت ظاہر ہوئی ہے، نبوت شروع ہوئی نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، بلکہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھا. چنانچہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا بتا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا بل آدم بین الماء والطین، ابھی آدم جو ہے اس کا گارا ہی گھولا جا رہا تھا اس کی تکلیف کے لیے، یعنی جسمانی تکلیف، مادی تکلیف کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، یا ہوا تھا تو ابھی وہ ایک درمیانی مرحلے میں تھا، لیکن عالم ارواح میں بھی میں اللہ کا نبی تھا. تو نبوت کا ظہور کہتے ہیں، جب پہلی وحی آئی تو وہ نبوت کا ظہور ہوا. اس اعتبار سے آپ نے اپنے اول یوم ظہور نبوت سے لے کر 15 برس تک جو کام کیا ہے، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت، لوگوں کو منظم کرنا، ایک طاقت بنانا تاکہ باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جا سکے، باطل کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے جہاد اور قتال کا مرحلہ بھی آ سکے، تو یہ ہے جہاد اور قتال میں فرق. نبوت اور رسالت کا فرق بھی یہ ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول، انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا ہے. لہذا وہ رسول، اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ وہ رسول تھے، رسول الا بنی اسرائیل. تو مختلف ڈیفینیشن ہوئی ہے، میں اس میں اپنے غور و فکر کا حاصل ان الفاظ میں پیش کروں گا کہ نبوت در حقیقت ایک طرح کا کادر ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور رسالت جو ہے وہ ایک طرح کی اپوائنٹمنٹ ہے، منصب ہے. سادہ ترین مثال کیا ہے، ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کے کارڈر مقرر ہیں، یہ سی ایس پی آفیسر ہیں، یہ پی سی ایس ہیں، انہوں نے امتحان پاس کیے، امتحان دیے، کمپٹیشن کے امتحانات میں کامیاب ہوئے، تو ان کو ٹریننگ دی گئی. سی ایس پی آفیسر کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، پی سی ایس آفیسر کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، یہ ان کا کارڈر معین ہو گیا. اب ایک سی ایس پی آفیسر کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، یہ اس کا منصب ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن وہ سی ایس پی آفیسر رہے گا ہمیشہ، اپنی موت تک جو ہے وہ شمار ہوگا سی ایس پی کارڈر کا آدمی ہے. اپوائنٹمنٹ میں کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہیں صوبائی حکومت میں یا مرکزی حکومت میں، کہیں سیکرٹری ہو، ڈپٹی سیکرٹری ہو، جوائنٹ سیکرٹری ہو، لیکن ان کا ایک کارڈر کیا ہے، سب سی ایس پی آفیسر. اسی طریقے سے نبوت در حقیقت ایک کارڈر چاہیے، سمجھیے اس کو، یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی چن لیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، چنا ان کو ہے کہ جن کی سیرت بے داغ تھی، جو اپنے ماحول کے اندر معروف تھے کہ یہ نہایت سچے، نہایت امانت دار آدمی ہے. آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی مکے والے آپ کو کیا کہتے تھے، الصادق الامین، آپ بالکل سچے ہیں اور آپ بڑے امانت دار ہیں، یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پہلے سے موجود تھی. ان کا لوہا سیرت و کردار کا لوگوں نے مانا ہوا تھا، اللہ نے انہیں چنا، ان کے پاس وحی بھیجی، یہ نبوت ہے. اس کے بعد جب کوئی نبی خاص طور پر معمور کر دیا جائے، اب تم جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، اسے دعوت پیش کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، اب وہ رسول ہو جائے گا، اب وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اب وہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اس اعتبار سے یا کسی کو، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، حضرت عیسیٰ کو رسول الا بنی اسرائیل، ہم نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے لیے، یا الا عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو رسول بنا کر بھیجا، ولا ثمود اخاہم صالحا، قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اور یہ اب جان لیجئے فرق، گویا کہ میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی کسی خاص اپوائنٹمنٹ پر نہیں ہوتا. ہاں وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے وہ خود روشنی کا ایک مینار ہوتی ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ اور چمکتا ہوا ایک چراغ ہے، لیکن اسے خاص حکم نہیں ملا ہے کہ جاؤ اور تبلیغ کرو. یہ معاملہ جو ہے یہ باریک کا فرق ہے. لیکن حکم جب مل جائے، آبرائن کا دیا جائے، جاؤ فلاں قوم کی طرف، آج کی قوم کی طرف جاؤ خود، اور سمود کی قوم کی طرف جاؤ، اور جاؤ فرعون کی طرف، اے موسیٰ عیسیٰ بن فرعون انہ طغا، اب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. یہی وجہ ہے، دیکھیے نوٹ کیجئے، کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہوں گے، علماء حقانی، حق پر چلنے والے علماء، علماء کو احادیث میں خبر دی گئی ہے، علماء سو بھی ہوں گے، دنیا دار مولوی بھی ہوں گے، جن کے لیے وہ علم اور پڑھنا پڑھانا صرف ایک پیشہ ہوگا اور کچھ نہیں، ان کا مطلوب دنیا ہوگی اور کچھ نہیں، اس کی بڑی خبریں دی گئی. اور آج کے دور کی جو زوال کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے، یہ ایک پروفیشن بنا لیا گیا ہے. لیکن جو عالم حقانی ہو، جو عالم ربانی ہو، جو واقعتاً مخلص ہو، اللہ کا مخلص بندہ ہو، جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پر خود عمل پیرا ہو، وہ گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہے. وہ گویا کہ جو نبوت کا رتبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن آپ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں، لیکن وہ نبی تھے صرف. حضرت داؤد نبی تھے، رسول نہیں تھے. حضرت سلیمان نبی تھے، رسول نہیں تھے. خود حضرت موسیٰ سے قبل حضرت یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں. حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا دی اور یہ بات سامنے آ گئی کہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا قحط آنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، تو اس کے لیے پھر اس نے چاہا کہ بندوبست اس کے لیے کیا کیا جائے. تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انی حفیظ العلیم اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے زمین کے سارے اختیارات عطا کر دو، زراعت کے اور بندوبست کے، تو میں امین بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں. لہذا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ صاحب پہلے مجھ پر ایمان لائیے، جبکہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پہلے تقاضا کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور صرف اللہ کی بندگی نہ کرو، ارے عبد اللہ و اطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و اطیعون، میری اطاعت کرو، بر بلا ان کا دعویٰ یہ رہا ہے. سورہ شعراء کے اندر کس نے ہی رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کے ذکر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ارے عبد اللہ و اطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. یہ ہے معاملہ، یہ نبی کا معاملہ نہیں ہوتا. حضرت یعقوب نبی تھے، بس ایک بہت نیک انسان، ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ان سے نیکی پھیل گئی، آج خود پھیلے گی، وہ تو جگہ آگ ہوگی اس سے حرارت ماحول میں پھیلے گی، اگر کہیں برف کی سلے رکھی ہے تو اس کے مرودت اور ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سراج کرے گی. اس اعتبار سے ایک نیچرل فینومن کے طور پر ان کے ذریعے سے نیکی پھیلتی ہے اور بدی کا استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ معمور نہیں ہوتے اس پر کہ کھڑے ہو جاؤ اور اب جو ہے دعوت دو اور لوگوں کو بلاؤ کہ میری بندگی کریں اور تمہاری اطاعت کریں. یہ ہے مقام رسالت کا. اور آخری بات سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وما کنا مرسلین حتی بعث رسولا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف سے بھیج دیتا تھا کسی رسول کو، اور رسول اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی تربیت سے وہ حق کو مبرہن کر دیتا تھا، واضح کر دیتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگر قوم کفر پر اڑی رہی، اگر قوم جو ہے شرک پر اڑی رہی، تو پھر اس قوم کا صفایا کر دیا گیا. قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب الاکبر کے الفاظ بھی آئے ہیں، بڑا عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے رہتے ہیں لیکن پھر آخر میں بڑا عذاب ہوتا. قوم ہود بہت بڑی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اوپر اتنا حجت کر دیا، لیکن پھر یہ کہ چونکہ انہوں نے بحثیت مجموعی حضرت ہود کی دعوت کو رد کر دیا، وہ ہلاک کر دی گئے. قوم سمود اس کی بھی بڑی تہذیب تھی، انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر اپنے لیے محل بنائے، ان کو ہلاک کر دیا گیا. کان بھی اگنو سیاح لا یورا اللہ مساک، اب تمہیں سوائے ان کے مسکن کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ آباد تھے، یہاں کبھی قوم عاد آباد تھی، یہاں کبھی کوئی قوم سمود آباد تھی. اسی طریقے سے یہ اصل میں قرآن مجید نے چھ رسولوں کا بار بار ذکر آیا، بار بار ذکر آیا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، لیکن جب قوم اڑی رہی، معبود چند لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم سیلاب کے ذریعے سے ان سب کو غرق کر دیا. پھر حضرت ہود کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت صالح کی قوم ہلاک ہوئی، پھر حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے صدوم اور عمورہ کی بستیاں، لیکن چونکہ اس دونوں بستیوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تباہ و برباد کر دیے. اسی طریقے سے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی حضرت شعیب کی دعوت کو رد کر دیا، وہ بھی ہلاک کر دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے، آل فرعون، اور انہوں نے چونکہ رد کر دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اپنے پورے ناؤ لشکر کے ساتھ رد کر دیا گیا. یہ معاملہ نبیوں کا نہیں ہے. نبی دعوت دیتے ہیں، ان سے خیر پھیلتا ہے، بھلائی ان سے یقین معاشرے کے اندر، جیسے ہمارے ہاں، یوں سمجھیے اور سادہ بات ہو جائے گی، جیسے ہماری تاریخ میں اولیاء اللہ، اولیاء اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے کتنا خیر پھیلا ہے، صوفیاء کرام کے ذریعے سے، علماء حقانی کے ذریعے سے. آخر یہ سارا عالم ہے اسلام جو اس وقت 150 کروڑ کے قریب نفوس پر مشتمل ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت و تبلیغ سے تو صرف اہل عرب ہی مان لائے تھے، اہل ہند تو نہیں لائے تھے، اور اہل ایران تو نہیں لائے تھے، اہل روم تو نہیں لائے تھے، شمالی افریقہ کے لوگ تو نہیں لائے تھے. یہ ساری دعوت و تبلیغ صحابہ نے کی، اولیاء اللہ نے کی، صوفیاء کرام نے کی، علماء کرام نے کی، تبلیغ کی، لیکن وہ رسول نہیں تھے. ان سے گل جائے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبوت جو ہے گویا کہ اس کی حد تک تو ان کا مرتبہ و مقام ہے، لیکن فرق کیا ہوگا، نبی نہیں ہے وہ، کا انبیاء بنی اسرائیل. کاف آتا ہے اپنی زبان میں کسی شے کی مشابہت کے لیے، کہ میری امت کے علماء حقانی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، ان کے ہم رتبہ ہوں گے. لیکن فرق کیا رہے گا، نبی کے پاس وہی آتی تھی، اور یہ اللہ کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس، علماء حقانی کے پاس وہی نہیں آتی. وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی نہیں آتی. لیکن وہی ایک کامل قرآن حکیم ان کے پاس موجود ہے، قرآن حکیم کے نور میں، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ معین کیا ہے، تو گویا کہ وہ خود بھی اپنی جگہ پر روشنی کا مینار بن گئے ہیں. کہ ان کے ذریعے سے شیخ معین الدین انجیری رحمت اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے 90,000 ہندو جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھ پر ایمان لایا، وہ روشنی کے لیے مینار تھے کہ نہیں تھے. ہمارے پاکستان میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے ذریعے سے جنوبی پنجاب کے تمام قبیلے، بٹو قبیلہ بہت مشہور، سیال قبیلہ بہت مشہور، بہت بڑا، یہ دونوں بڑے قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن وہ نبی نہیں تھے. نبوت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو کر بند ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب رسول آتے تھے اور قوم ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتی تھی بحثیت مجموعی، سوائے معدود چند لوگ کے، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا. نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ایک وقت یہ بتایا کہ نبی مطالبہ نہیں کرتا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر میری اطاعت جو ہے اس کو تسلیم کرو، رسول اس کا دعویٰ کرتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو آیات جو قرآن مجید کی سنائی، سورہ حدید کے لیے اور سورہ تحریم کے لیے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور خرچ کر دو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جس میں تمہیں اختیار دیا ہے اللہ کی راہ میں. اور اسی طریقے سے سورہ تغابن میں فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ جو رسالت کا منصب ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ہمارے دین میں اتمام حجت، کسی قوم پر آخری حجت قائم کر دی جائے. جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سورہ نساء کی سنائی ہے، وہاں بہت سے نبیوں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے، انبیاء کرام کے اسماء گرامی کا، یہ چھٹے پارے کے آخر شروع میں آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد فرمایا، رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد رسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر دے گا، یہ بشارت دینے والے تھے، جو راہ حق کو اختیار کرے اس کے لیے جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو غلط راستے پر جائیں گے ان کے لیے جہنم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے حمیم، ان کے لیے جو ہے عذاب ہے ابدی. تو وہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، رسلم مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لئلا یکون للنفع علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی بہانہ وہ نہ بنا سکے، اے اللہ ہم پر وقت تو واضح نہیں ہوا تھا. وہاں فرمایا جائے گا، پہلے تو تمہیں میں نے عقل دی تھی، پہلے تو میں نے تمہیں سماعت اور بصارت سے نوازا تھا، پہلے میں نے تمہارے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور اور پہچان اور تمیز ولیت کر دی تھی، میں نے تمہارے دل میں تمہارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا تھا، جس میں میری معرفت نہیں تھی، ڈورمنٹ شکل کے اندر وہ فعال نہیں تھی، پوٹینشیل معرفت اللہ کی. اسی طریقے سے محبت ڈورمنٹ، لیکن یہ کہ پوٹینشیل محبت بھی روح انسانی میں موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی اور روح بھی میں اور محبت بھی. تو میں نے یہ ساری چیزیں دے کے تمہیں بھیجا تھا نا امتحان کا آگے، اور پھر آگے بڑھ کر میں نے نبی بھیجے. کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں لوگوں نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ نہ رہ جائے انسانوں کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ یہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں، کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا. فرمایا جائے گا ان کے زمانے کے نبی اور رسول کھڑے ہو کر کہیں گے، اے اللہ تیرا جو پیغام ہم تک آیا تھا بدریہ وہی وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا، اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا کہ یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو، یہ بالکل عملی پروگرام ہے. دیکھو میں انسان ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں بازاروں میں پھرتا ہوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں، بشر ہوں، لیکن میرے پاس وہی آئی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، میں بھی انسان ہوں، جیسے تم ماں باپ سے پیدا ہوئے میری بھی ایک والدہ تھی، میرے بھی ایک والد تھے، میں انسان ہوں اور میرے اندر وہ ساری ضرورتیں ہیں، ساری حوائج اور احتیاجات، میرا بھی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی دائیات رکھے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نبوت اور رسالت کے بعد جو فرق ہے وہ تو بیان کر چکا ہوں، ایک آخری فرق اور نوٹ کر لیجیے. نبی صحیح کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے، حضرت زکریہ قتل کیے گئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، قتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کائنات کی عظیم ترین جو سلطنت ہے ریاست ہے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، تو گویا کہ نبی رسول، نبی نہیں رسول، وہ اللہ کا سفیر ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں دو تین مقامات پر یہ بات آئی ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ بات ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جنہیں ہم رسول بنا کر دیں گے، ان کی مدد لازمن کی جائے گی اور ان کا غلبہ ہوگا. تو یہ چیز جو ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا، اور یہی سے آپ نقطہ سمجھ لیجئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں. حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، وہ نبی تھے رسول نہیں تھے. البتہ حضرت عیسیٰ انہیں سوری دینے کی کوشش کی گئی، اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا دیا، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے، تو ان کے بہت سے جو محامد ہیں جو ان کی تعریف کے کلمات آنے کے بعد نبیم من الصالحین پر بات ختم ہو جاتی ہے، وہ نبی تھے صالحین میں سے. لیکن حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ آتے ہیں رسولا من بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ قتل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ خود حضور کی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے، لمجد تو علوق تلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، مجھے شہادت کی لذت نصیب ہو جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر ایک مرتبہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل ہو جاؤں. بتا یہ کس قدر شوق ہے، کتنی بڑی آرزو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو پوری نہیں کی،
آپ رسول ہیں, آپ قتل نہیں ہو سکتے, ہمارے فائدے کے خلاف. انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. رسول جو ہے ان کی تو مدد ہو کر رہتی ہے, اور ہمارا لشکر رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ پھر غالب آتے. یہ غلبہ ہوا ایک طرح کا, اور ایک غلبہ وہ ہے جو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. عرب جزیرہ جو بائے عرب پر فیصلہ کن غلبہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ غلبہ پورا عرب ایمان لے آیا, ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی, ایک حکومت اللہ کی, حکومت الہیہ جو ہے زمین پر قائم ہو گئی. جو عیسائیوں کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ کے درجے میں جو ان کے ہاں ہے, اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں, بڑے پیارے الفاظ ہیں, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے, تیرا حکم جاری و ساری ہو جائے, اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہونے لگے جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. تو یہ کام ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے. اب ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تاریخ نبوت و رسالت. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آج سے کتنے عرصے پہلے کی شخصیت ہے, کوئی ہمارے پاس یقینی ذریعہ نہیں. تورات کا اگر بیان مانا جائے تو وہ 6,000 سال تقریباً بنتے ہیں, ویسے اندازہ جو ہے میرے نزدیک 10,000 برس کا ہوگا. وہ انسان جو ابتدائی انسان تھے, جو ابھی آدم نہیں بنے تھے, جن میں ابھی خلافت نہیں, وہ تھے, بے شمار تھے. وہ تو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو فلاں انسان اور فلاں انسان, لیکن ہوتے ہوتے پھر ہومو سیپینس وجود میں آیا, اور ان میں سے حضرت آدم کو چن کر ان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی, تو وہ ہو گئے رسول خلائق, خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کے خلیفہ. اب نوٹ کیجئے, نبوت اور آدمیت ان دونوں نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے, اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی ہے. نبوت اور آدمیت, آدمیت حضرت آدم سے ان کی نسل, آدمیت اور نبوت کا سفر بیک وقت شروع ہوا. پہلے انسان حضرت آدم, پہلے نبی بھی ہے. اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا, انسان کا ذہنی ارتقا ہوا, علمی ارتقا ہوا, سائنٹیفک ارتقا ہوا, سوشل ارتقا ہوا, تو جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا تھا اسی طرح اس ہدایت کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ظاہر بات ہے کوئی بچہ اگر پرائمری کا طالب علم ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کی تعریف تو نہیں دے سکتے, آپ پی ایچ ڈی استاد بھی اس کے لیے رکھ دیجیے تو کیا کرے گا بےچارہ, وہ پڑھائے گا تو وہی کچھ کہ جو اس بچے کی استعداد ہے. تو جب تک انسان ابھی عہد تفولیت میں تھے اس وقت تک نبوت تو ہے, چلی آ رہی ہے. حضرت آدم کے بعد دو اور انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے, حضرت شیس بھی ہے, حضرت ادریس بھی ہے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آدم رسول نہیں تھے, صرف نبی تھے. حضرت شیس اور حضرت ادریس بھی نبی تھے, رسول نہیں تھے. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. اس میں ترقی ہوتی رہی, جیسے کہہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو کہ اب تم جنت سے نکلو, زمین میں جا کر چار سفاروں کو ہم نے خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا تھا, تو اسی وقت ایک چارٹر دے دیا گیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اب جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, وہی آئے, تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کریں گے, کفر کریں گے, وہ لوگ ہوں گے جہنمی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ نبوت اور آدمیت کا سفر چل رہا ہے. تو آج ہم نے نبوت و رسالت کا مقصد کیا ہے, اور اسلام کے فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے, انبیاء اور رسول کے مابین کیا فرق ہے, کیا امتیاز ہے, اور یہ قافلہ نبوت و رسالت جو ہے, جو ایک وقت میں ساتھ ساتھ جس نے سفر شروع کیا تھا، وہ آدمیت کا سفر تو جاری ہے ابھی تک. آج 6 بلین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، اور آگے اگر فرض کیجیے ابھی اور 100 برس ہو اس دنیا کی زندگی کے، تو یہ تعداد اور بڑھے گی. لیکن نبوت اپنے اختتام کو پہنچ کر اور رسالت اپنی تکمیل کو پہنچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر
حکیم. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، جمال ہستی حیات. میرا